السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
بھارت کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے پر پاکستان کی تشویش، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے معاہدے کی خواہش کا اعادہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کی اس بارے میں تشویش ہے کہ روس ہو سکتا ہے کہ شام کے اندر تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم نہ ہو۔ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی نیشنل کمان اتھارٹی یا این سی اے نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک مزاحمت قائم کرنے کی خواہش پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم یعنی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے معاہدے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ جوہری معاملات سے متعلق نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں بدھ کو ہونے والے اجلاس میں بھارت کے روایتی اور جوہری ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے ذخیرے پر تشویش کا اظہار کیا اور تمام تصفیہ طلب معاملات کے حل کے لیے بھارت کے ساتھ مسلسل مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اسٹاک ہوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ گزشتہ سال بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک تھا، جبکہ 2014 میں وہ پہلے نمبر پر تھا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ روایتی ہتھیاروں میں عدم توازن سے جنگ کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو ایک نہایت تشویشناک بات ہے۔ تاہم بھارت کا موقف رہا ہے کہ وہ اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی اسلحہ خریدتا ہے۔ واضح رہے کہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، اور وہاں کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے نئی دلی کی دفاعی ضروریات بھی زیادہ ہیں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا خیال تھا کہ بھارت کی طرف سے روایتی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے خطے کے امن و سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار ڈاکٹر ماریا سلطان نے کہا کہ بھارت کی طرف سے خصوصاً میزائل شکن نظام کی تیاری خطے کے لیے غیر یقینی صورتحال کا باعث ہے۔
پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اسٹریٹجک ریسٹورینٹ یعنی کہ جو دونوں سائٹس ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس پر بات چیت کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو میسلز کی جو اس وقت دور چل رہی ہے اس کے ذریعے جو ہے کمی لے کے آئی جائے، اور اس کے لیے باضابطہ طور کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پائے۔ یہ ایک پاکستان کا پرپوزل ہے جو آج سے نہیں، 1980 کی رہائی سے پاکستان یہ دیتا رہا ہے، لیکن اس کا جواب پاکستان کو کبھی بھی مثبت نہیں ملا۔
علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک ہوئے بغیر اپنی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ اس سلسلے میں ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے فل سپیکٹرم ڈیٹرنس یعنی مکمل دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں اگلے ماہ واشنگٹن میں متوقع نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ پر بھی بات چیت کی گئی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف شرکت کریں گے۔ اجلاس کے شرکاء کو پاکستان کی جوہری سلامتی کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی حکام نے ایسے 254 مشتبہ مدارس کو بند کروا دیا ہے جو انتہا پسندی میں ملوث مدارس کے خلاف کارروائیوں کا حصہ ایک اقدام ہے۔ اور ممتاز مذہبی اسکالر مفتی منیب الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات کے بارے میں حکومت کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تفصیلات ناصر محمود سے سنتے ہیں۔
پاکستان کی حکومت نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ ملک بھر میں مشتبہ اور غیر اندراج شدہ 254 دینی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے قومی اسمبلی میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ سندھ میں 167، خیبر پختونخوا میں 13 اور پنجاب میں 2 مشتبہ مدرسوں، جبکہ سندھ میں ہی 72 غیر اندراج شدہ مدارس کو بند کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مدارس سے متعلق ضوابط کی جانچ کا کام جاری ہے، جس کے تحت وفاقی دارالحکومت اور پنجاب میں یہ 100% کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں تاحال اس پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندی کو ہوا دینے کے تناظر میں دینی مدارس پر عرصے سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور ان کو قواعد و ضوابط میں لانے کے لیے کی جانے والی متعدد حکومتی کوششیں بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکی تھیں۔ لیکن دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد ملک سے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا، جس میں مختلف مسالک کے مدارس کی تنظیموں سے مل کر ان کے اندراج اور اصلاحات پر بھی کام شروع کیا گیا۔ وزیر مملکت کے بقول ملک میں 190 مدارس ایسے ہیں جنہیں دیگر ممالک سے مالی امداد ملتی ہے. حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ مدارس کو ملنے والی بیرونی امداد کو بھی قواعد و ضوابط کے تحت لایا جا رہا ہے. ملک بھر میں تقریباً 18,000 سے زائد مدارس ہیں اور ان سے وابستہ افراد کا موقف ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو صرف مدرسوں سے جوڑنا صریحاً غلط ہے. حکومتی عہدیدار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 90% سے زائد مدارس کا کسی مشکوک سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے گزشتہ اتوار کو ہی بتایا تھا کہ مدارس کے اندراج جیسے معاملات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اس بارے میں اعلان جلد کر دیا جائے گا. دینی مدارس کی تنظیم کے ایک اہم رہنما مفتی منیب الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق امور پر حکومت سے اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ان میں پڑھائے جانے والے نصاب کو حتمی شکل دینے کے لیے تاحال مشاورت کا عمل جاری ہے.
سارے دست ہماری ذیلی اسناد کی ریکگنیشن اور جو عصری مضامین کا نظام امتحان ہے اس کے حوالے سے بعض معاملات زیر تصفیہ ہیں، اور عن قریب ان کے بارے میں بھی متعلقہ اتھارٹیز کے ساتھ اجلاس منعقد ہوں گے، اور پھر جو سفارشات حتمی شکل اختیار کریں گی ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا.
روا ماہ ہی بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں 4 مدارس کو سربمہر کر دیا گیا تھا، جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں 3 درجن کے لگ بھگ مدرسوں کو نگرانی کے عمل میں شامل کیا گیا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے ایوان زیریں کے سپیکر عبدالرؤف ابراہیمی نے کہا ہے کہ جنگ افغانستان یا خطے کے مسائل کا حل نہیں ہے. وہ وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے افغانستان کی اس بات چیت کے لیے پاکستان کے تعاون اور کوششوں کو سراہا. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر.
افغانستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی ولسی جرگہ کے سپیکر نے کہا ہے کہ جنگ کسی بھی طور افغانستان اور خطے کے مسائل کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان اور خطے میں پائیدار امن کا قیام صرف مذاکرات اور بات چیت ہی سے ممکن ہے، اور اس ضمن میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. افغانستان کے ولسی جرگہ کے سپیکر عبدالرؤف ابراہیمی ایک افغان وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور اس دوران انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق سے بھی ملاقات کی. پاکستان کی پارلیمان کے دورے کے موقع پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں افغان ولسی جرگہ کے سپیکر ابراہیمی نے کہا کہ خطے میں امن بات چیت ہی کے ذریعے ممکن ہے.
جنگ برائے افغانستان و منطقہ رائے حل نیست، جز بخاطر دست یافتن به یک صلح پایدار برای افغانستان و کشورهای منطقه.
افغان سپیکر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک افغانستان اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور بات چیت کو اہمیت دیتا ہے، اور ان کے بقول مذاکرات کے عمل کو جاری رکھ کر ہی اس خطے میں امن اور استحکام لایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے خطے کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے.
در کنار ملت افغانستان هست و به این اساس اگر پاکستان
افغان ایوان زیری کے سپیکر نے کہا کہ پاکستان بھی افغانستان کی طرح دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ اس عزم کا اعادہ بھی کر چکا ہے کہ وہ امن کے اس عمل میں ایک شراکت دار ہے. انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ افغانستان میں جلد امن و استحکام آئے گا. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے افغان سپیکر ابراہیمی سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امن کا قیام پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے، اور ان کے بقول خطے میں امن اور ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو تقویت دینے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کو ایک مشترکہ دشمن سمجھتا ہے، اور اس لعنت کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے اس سلسلے میں افغان امن و مصالحت کے فروغ کی 4 ملکی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے درست سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے. پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل 4 ملکوں کے نمائندوں کا 4th مشاورتی اجلاس رواں ہفتے کابل میں ہوا، جس میں تمام طالبان اور دیگر دھڑوں سے کہا گیا کہ وہ بات چیت کے عمل میں شریک ہوں. پاکستان نے بات چیت کے اس عمل کے لیے میزبانی کی پیشکش کی ہے، اور ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ مذاکرات مارچ کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں متوقع ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کی انٹیلیجنس کے اعلی عہدیدار اس بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ روس ہو سکتا ہے شام کے تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم نہ ہو۔ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جیمز کلیپر نے جمعرات کو اراکین پارلیمنٹ کو بتایا کہ روس شام میں مداخلت میں مصروف ہے اور وہ جلد صدر بشار الاسد کی حکومت کو پروان چڑھانے کے لیے اضافی اقدامات کر سکتا ہے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں کے بقول شام کے اندر روس کی مداخلت اور موجودگی میں اضافے اور توسیع پسندی کے آثار رہے ہیں، تاہم ہفتے کے روز ہونے والے مذاکرات سے قبل روس کے آپریشن کے بارے میں شواہد موجود نہیں ہیں۔ قبل از ہی اقوام متحدہ کے سفارتکار سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ایک قرارداد پر غور کر رہی ہیں جو شام میں امریکہ اور روس کی پشت پناہی والی فائر بندی کی تائید کرے گی۔ اس جنگ بندی سے متعلق امریکہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ کو ختم کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ شام کے متعارف گروپوں کے پاس جمعے تک کا وقت ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ ان جارحانہ کارروائیوں کے خاتمے کے نفاذ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہفتے کے روز سے شروع ہوگا۔ امریکی قانون کی 84 سال سے پہلے منظور کی جانے والی ایک شک آئندہ 2 ہفتے کے دوران غیر قانونی ہو جائے گی یا زائد المیاد ہو جائے گی، جس کے تحت ایسی اشیاء کو درامد کرنے کی اجازت دی گئی تھی جو غلاموں اور بچوں سمیت دیگر مجبور مزدوروں نے تیار کی ہوں۔ صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز ایک ٹریڈ بل پر دستخط کیے جس میں قانون کی اس شک کو منسوخ کر دیا جائے گا جو 1932 میں منظور کی گئی تھی۔ یہ نیا بل پچھلے سال انسانی حقوق کے گروپوں نے متعارف کرایا تھا جس میں مزدوروں کے ساتھ زیادتیوں پر توجہ دلائی گئی تھی، خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں ماہی گیری کی صنعت کے مزدوروں پر جبر بھی اس میں شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ نیواڈا کے ریپبلکن گورنر کو سپریم کورٹ کی اس خالی اسامی کی نامزدگی کی منظوری دے رہے ہیں جو جسٹس سکیلیا کی موت کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، لیکن سینٹ کے ریپبلکن رہنما صدر باراک اوباما کی اس پسند کو نظر انداز کرنے کی دھمکی دے رہی ہیں اور اس نامزدگی پر کوئی سماعت اور رائے شماری نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ صدر باراک اوباما کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اگر حقیقت میں سینٹ میں ریپبلکن سائن سے انحراف کرنا چاہتے ہیں تو منطق سے انحراف کرتے ہیں جو روایت کے خلاف ہے، اور میں سیاست کی وجہ سے تو پھر آپ بار بار یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی صدر کی عدلیہ کی تقرری کی صلاحیت مزید بدتر ہو جائے گی۔ تارکین وطن کی آمد میں اضافے سے پریشان یورپی ممالک اس بہاؤ کو روکنے کے لیے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اقدام کے طور پر بہت سے مغربی ممالک نے کہہ دیا ہے کہ وہ شام اور عراق جیسے شوری زدہ ممالک سے مزید تارکین وطن کو داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس اقدام کے بعد کئی افغان اور شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین بالکان کے راستوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ زیٹیکا ہوک کی رپورٹ سنیے۔ میسیڈونیا کیمپ میں موجود بہت سے پناہ گزینوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ عراق اور شام سے ترک وطن کرنے والوں کا راستہ روکنے کا فیصلہ ان 700 افراد کے گروپ کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنا ہے۔ کیمپ میں موجود ایک افغان شخص بتا رہا ہے کہ یہاں ایسی خواتین بھی ہیں جو ماں بننے والی ہیں، یہاں بچے ہیں، ہمارے یہاں معذور افراد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سربیا کے لوگ اپنی سرحدیں کھول دیں گے، ہمیں جانے دیں گے تاکہ ہم ایک محفوظ جگہ پر رہ سکیں۔ ایسے شامی باشندے بھی کروشیا کے ساتھ سربیا کی سرحد کے ذریعے مغرب پہنچنے کی کوشش میں اسی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، اور سرحد پار کرنے کے قوانین یہاں سخت بنا دیے گئے ہیں۔ شام سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ابو احمد کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہم سے کہتی ہے کہ کچھ نئے سوالات پوچھے جانے ہیں، کہ آپ جرمنی کیوں آ رہی ہیں، پڑھائی کے لیے، معاشی وجوہات پر یا کام کے لیے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم شام سے جنگ کے سبب جان بچا کر بھاگے ہیں، ہمیں امن چاہیے، صرف امن۔ جیسے جیسے تارکین وطن کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے، بالکان ممالک کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ٹیبانوک ٹرانزٹ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے کاغذات زائد المیاد ہو چکے ہیں۔ کچھ کاغذات ایسے ہیں جو صرف 72 گھنٹے کے لیے مستعمل ہیں۔ جو لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ سربیا، میسیڈونیا اور بریسلز کے حکام آپس میں بات چیت کریں۔ بالکان ممالک کے عہدیداروں نے بدھ کے روز ویانا میں اسی بحران سے متعلق ملاقات کی تھی، تاہم اس اجلاس میں دعوت نہ ملنے پر یونان نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ ایتھنز کے دورے کے دوران اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں۔
It is very important that all the countries that have reacted
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے فطری رد عمل کے طور پر اپنے دروازے بند کیے ہیں، انہیں اس بارے میں پوری احتیاط سے سوچ بچار کرنی چاہیے۔ اس صورتحال کا جواب بندش نہیں بلکہ تعاون ہونا چاہیے۔ یونان ترکی پر بھی سخت تنقید کر رہا ہے کہ وہ تارکین وطن کو سمندر کے راستے یونان داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔ ایپل کمپنی امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے اس حکم سے مسلسل انکار کر رہی ہے کہ وہ اس مسلح شخص کے فون کو ان لاک کر دے جس نے دسمبر میں سین برنارڈینو میں قتل عام کیا تھا۔ ایپل کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی نے اسے پچھلے 5 ماہ میں 1 درجن سے زائد آئی فونز ان لاک کرانے کے لیے کہا تھا۔ کمپنی نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ایف بی آئی کی موجودہ درخواست کو منظور کرنے کی صورت میں تحقیقاتی ادارہ اس سے مزید مطالبہ کرتا رہے گا۔ ایپل نے ابھی تک اس تعاون سے انکار کیا ہے، اور کمپنی کے سربراہ ٹم کک نے کہا ہے کہ ایف بی آئی کا مطالبہ ایپل فون استعمال کرنے والوں کی ناراضی اور سیکیورٹی کو مشکلات کا شکار کر رازداری اور سیکیورٹی کو مشکلات کا شکار کر دے گا۔ امریکی اٹارنی جنرل نے بدھ کے روز کانگریس کی کمیٹی کو بتایا تھا کہ حکومت کی درخواست کی حمایت کی پہلے مثال موجود ہے۔ اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ کے الفاظ:
It's a long-standing principle in our justice system that if an independent judge finds reason to believe that a certain item contains...
ان کے الفاظ ہیں کہ ہماری عدلیہ کے نظام میں طویل عرصے سے یہ اصول موجود ہے، اگر ایک آزاد جج کے پاس یہ سمجھنے کے لیے وجہ موجود ہے کہ کوئی خاص مواد جرم کی شہادت رکھتا ہے تو وہ جج حکومت کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ وہ شہادت کو محدود پیمانے پر تحقیقات کرے، اور اگر حکومت کسی تیسرے فریق کی معاونت کی ضرورت سمجھتی ہے کہ اس کی تلاشی کو یقینی بنایا جائے تو پورے ملک میں تمام جج اور سپریم کورٹ کے جج یہ کہتے ہیں کہ ان فریقوں کو ضرور مدد کرنی چاہیے اگر یہ مناسب طور پر ان کے دائرہ اختیار میں ہو۔ صومالیہ کے صدر نے کہا ہے کہ کینیا کے 180 سے لے کر 200 تک فوجی پچھلے ماہ اس وقت ہلاک ہو گئے جب داعش کے جنگجوؤں نے جنوب مغربی صومالیہ کے افریقی یونین کے اڈے پر حملہ کیا تھا۔ صدر حسن شیخ محمود نے بدھ کے روز ایک صومالی ٹیلی ویژن پر انٹرویو میں یہ بات بتائی۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اب جیسے جیسے آسٹریلیا میں کنکنی کے عروج کا طویل دور ختم ہو رہا ہے، وہ معیشت سے متعلق اپنی توقعات چین کے ساتھ آزاد تجارت کے اپنے معاہدے سے وابستہ کر رہا ہے جس پر دسمبر 2015 سے عمل درآمد شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ محصولات میں کمی ہو چکی ہے، تاہم نئے مواقع میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن دونوں تجارتی فریقوں کے درمیان موجود ثقافتی فرق کا ایک دلکش گورکھ دھندا موجود ہے جس پر ابھی کام باقی ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی رپورٹ سنیے شہناز نفیس کی زبانی۔
آسٹریلیا اور چین کے درمیان آزاد تجارت کے حوالے سے آسٹریلیا کے وزیر اعظم مالکم ٹرن بل نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا:
تھینک یو مسٹر اسپیکر، مسٹر اسپیکر، دس از اے گریٹ ڈے فار آسٹریلیا، دس از اے گریٹ ڈے فار آسٹریلین جابز۔
بہت شکریہ مسٹر اسپیکر۔ مسٹر اسپیکر، یہ آسٹریلیا کے لیے بہت اہم دن ہے، یہ آسٹریلیا میں روزگار کے مواقع کے اعتبار سے بہت اہم دن ہے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے۔ آسٹریلیا کی فضاؤں میں اس وقت ایک جشن کی سی کیفیت تھی جب وزیر اعظم ٹرن بل نے چین کے ساتھ آزاد تجارت کے تاریخی معاہدے پر دستخطوں کا اعلان کیا۔ اس معاہدے کے ایک مرکزی تخلیق کار سابق وزیر تجارت اینڈرو راب ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چین کے تجارتی بندروں کے ضابطے کو، جسے چین میں گوانشی کہا جاتا ہے، توڑنا یا دوسرے لفظوں میں طویل مدتی کاروباری تعلقات کو فروغ دینا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس سلسلے میں دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ آپ ان کی تہذیب و ثقافت کو نہیں سمجھتے، اور نہ ہی آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے کہ وہاں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں، اور اگر یہاں اپنے ملک میں ہم دیکھیں تو اس طرح کی چیزوں کی دستیابی کو اپنا حق سمجھ لیا جاتا ہے۔ چین میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، ان کے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی دستیابی کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، تہذیبوں کے فرق کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ موقع میسر آ جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات میں واقعتاً نمایاں اضافہ کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر راب کے۔ سڈنی میں نئے سال کی چینی تقریبات کی رنگا رنگی اپنی بہار دکھا رہی ہے۔ آسٹریلیا اور ان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین کے ساتھ ثقافتی، سماجی اور تجارتی رابطے کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن چین میں کاروبار کرنے کے بھید پانا کسی غیر ملکی کے لیے کافی مشکل ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کو کسی اجلاس سے پہلے ہاتھ ملانا ہوتا ہے؟ کیا بات چیت کے دوران انگلی سے اشارہ خفگی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو اپنے ساتھ تحفہ لانا چاہیے؟ اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو کس قسم کا؟ اب بہت سی کمپنیاں بڑے عہدیداروں کے لیے ثقافت سے متعلق تربیتی کورسز کا بندوبست کرتی ہیں۔ ایک ایسے ہی ادارے آسٹریلیا ایشیا ایگزیکٹو سینٹر میں ڈیلا ڈینگ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں۔
If a Chinese business person gives their business card to me, I have to receive it with both hands and I need to make sure that
اگر کوئی کاروباری شخص مجھے اپنا بزنس کارڈ دیتا ہے تو مجھے وہ کارڈ اپنے دونوں ہاتھوں سے وصول کرنا ہوگا، اور مجھے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ میں اسے کسی غیر موضوع اور نامناسب جگہ پر نہ رکھوں۔ نامناسب جگہ سے میری مراد یہ ہے کہ پتلون کی پچھلی جیب میں بھی رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ ان کے نام کے اوپر بیٹھیں گے، جو بے عزتی کی بات ہے۔ اسی طرح مونیکا ٹو سڈنی میں چینی خریداروں کو لاکھوں ڈالروں کی املاک فروخت کرتی ہیں۔ وہ 1980s کے عشرے میں جنوبی چین سے آسٹریلیا منتقل ہوئی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا آسان کام نہیں رہا ہے۔
You know, I've been here for 27 years. It took me a lot of time to really get essence.
مجھے یہاں سکونت اختیار کیے 27 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے در حقیقت آسٹریلوی یا مغربی لوگوں کو صحیح طور پر جاننے میں بہت زیادہ وقت لگا۔ یہ بہت مختلف ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ دونوں ثقافتوں کو سمجھیں اور اس سلسلے میں قدم بڑھائیں تو آپ واقعی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کی سماجی زندگی کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کے رہن سہن کے انداز میں بہتری آتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو اپنے کاروبار میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں ابھی بہت دور تک جانا ہے، اس لیے ہر ایک کو مل کر کام کرنے اور دنیا کو خوبصورت بنانے کا موقع ملے گا۔ یہ الفاظ تھے مونیکا چھوکے۔ آسٹریلیا کی جو کمپنیاں چین کے اندر اپنا کاروبار بڑھانے کا سوچ رہی ہیں، انہیں توقع ہے کہ آزاد تجارت کے معاہدے کا پہلا سال ان کا مقدر بدل دے گا، لیکن کئی ماہرین انتباہ کرتے ہیں کہ انہیں غیر متوقع خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز میں بین الثقافتی ربط و ضبط کے شعبے کی سینئر لیکچرر سیلی اینی کہتی ہیں کہ ایشیا کے بعض حصوں میں آسٹریلیا والوں کو محنتی کارکنوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، اور انہوں نے اپنے اس مشورے کا ذکر کیا جو انہوں نے سنگاپور میں ایک بڑے عہدیدار کو دیا تھا۔
This young lady was very critical of her client.
یہ نوجوان خاتون اپنے صارفین کے حوالے سے بہت تنقیدی سوچ رکھتی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت سست ہوتے ہیں، وہ سب 5 بجے گھر چلے جاتے ہیں، وہ ساحلی علاقوں میں تفریح کرنے چلے جاتے ہیں، اور یہاں ہم بہت سخت محنت کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ خاتون جس چیز کا ادراک کرنے میں ناکام رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ آسٹریلیا جیسے ملک میں کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کا کوئی وسیع خاندان نہیں ہوتا، آپ کو گھر سے کوئی مدد نہیں ملتی، آپ کو حقیقتاً ہر کام خود کرنا پڑتا ہے۔ جب میں نے ان چیزوں کی وضاحت شروع کی تو وہ خاتون حیران رہ گئی۔ یہ الفاظ سے سیلی اینیک ہے۔ آسٹریلیا آزاد تجارت کے 10 معاہدوں میں ایک فرق ہے، ان میں سے زیادہ تر اس کے آس پاس ایشیا میں واقع ملکوں کے ساتھ ہیں، جن میں جاپان، جنوبی کوریا اور چین شامل ہیں۔ وہ جن مواقعوں کی پیشکش کرتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف مصنوعات، قیمتوں اور کارکردگی ہی کو پیش نظر نہیں رکھنا پڑتا، بلکہ اس کے لیے پیچیدہ ثقافتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے کامیاب کاروبار کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ پنجاب اور ثقافت، بالی ووڈ فلموں کا اہم جز، تفصیلات فکر و فن میں۔
امبر ہے تھا ترتیب ਹੱਸਦੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹੱਸਦੀ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ।
सरसों के दूर तक फैले पीले पीले खेतों में दिलों को छू लेने वाले रोमांटिक गीत हों या नजरों की आखिरी हदों को छूते सरसब्ज और घने बागात में बजती सुरीली ताने, ट्रैक्टर पर बैसाखी के नगमे बिखरे हों या फसलों में चलते हल और राहट की दिलकश आवाजें, आपको हर अदा हर अंदाज से महसूस हो जाएगा कि ये बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाने वाला पंजाब का पस मंजर है।
धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा।
सही आदाद शुमार में शायद कभी भी ये बताना मुमकिन ना हो कि पहली मर्तबा पंजाब का पस मंजर किस फिल्म और किस गीत में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन पहले रोज से लेकर मौजूदा दौर की फिल्म सन ऑफ सरदार तक की तमाम फिल्मों तक पंजाब फिल्मों की ऐसी जरूरत बना हुआ है जिसका मजा कभी फीका नहीं पड़ा। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा में यश चोपड़ा ने पंजाब का माहौल दिखाकर सरहद पार इश्क का क्लासिक कल्चर पेश करके न सिर्फ दिलों को लूट लिया बल्कि हिंदी फिल्मों में यूरोप के घिसे पिटे पस मंजर का रिवाज भी खत्म कर दिया। अब जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स स्विट्जरलैंड और लंदन की गलियों में गीत पिक्चराइज करने पर करोड़ों रुपए का जर मुबादला खर्च करते थे, इसकी कमी पंजाब के पस मंजर ने दूर कर दी। फिल्म मेकर्स के लिए पंजाब और चंडीगढ़ ज्यादा दिलचस्पी का बायस हैं। इसीलिए पंजाब में फिल्मों की शूटिंग मामूल बनती जा रही है। गुज़श्ता 5 वर्षों में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान, रणबीर कपूर और अक्षय कुमार समेत कौन सा ऐसा मेगा स्टार है जिसने चंडीगढ़ और पंजाब के करीबी इलाके में आकर शूटिंग न कराई हो। इनमें से कई फनकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दो बार नहीं कई कई बार पंजाब में शूटिंग रखी है।
आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया।
हीरोइंस की बात करें तो करीना कपूर, कैटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा, प्रीति जिंटा और सोनम कपूर के अलावा बहुत सी हीरोइन ने पंजाब के दरिया और खेत खलियान देखे हैं। सलमान खान की बॉडीगार्ड, शाहिद कपूर की मौसम, दिल बोले हड़िप्पा, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, इमरान खान की मेरे ब्रादर की दुल्हन, फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग, मेरे डैड की मारुति, रंग दे बसंती, आजकल और बेशरम चंडीगढ़, पटियाला और पंजाब के ही दीगर शहरों में शूट की गई हैं। इस खबर کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملکی کرکٹ ٹیم کو آئندہ ماہ بھارت میں ہونے والے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میچوں میں مقابلے کے لیے جانے کی اجازت دے گی. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان کی حکومت نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جمعرات کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے ٹیم کو بھارت کے مختلف مقامات پر ہونے والے میچوں میں شرکت کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیم اور پاکستانی شہریوں کی سلامتی کے اقدام پر پوری طرح سے عمل پیرا رہا جائے. بیان کے مطابق کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے حکومت کی اجازت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کی بین الاقوامی تنظیم آئی سی سی سے پاکستانی ٹیم کے لیے دورہ بھارت کے دوران خصوصی انتظامات کرنے کا کہا ہے. انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کرکٹ مقابلے دیکھنے کے لیے پاکستانی شائقین کو ویزا کے حصول میں بھی سہولت فراہم کی جائے گی. ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ 8 مارچ سے 3 اپریل تک بھارت میں کھیلا جائے گا، اور بظاہر سلامتی کے خدشات کے پیش نظر ہی پاکستان کے میچز ریاست مہاراشٹر کی بجائے کولکتہ، دھرمشالہ اور چندی گڑھ میں ہوں گے. دونوں روایتی حریف ایٹمی قوتوں کے تعلقات میں کشیدگی کے اثرات کھیل پر بھی پڑے ہیں، اور خاص طور پر دونوں ملکوں کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ہاں میچ کھیلنے کے لیے نہیں جا سکیں، اور نہ ہی گزشتہ سال مجوزہ دو طرفہ سیریز کا انعقاد ہو سکا تھا. شہریار خان کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آ چکا تھا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ٹیم کے بھارت جانے کا فیصلہ حکومت کی اجازت سے مشروط ہے، اور اگر یہ اجازت نہیں ملتی تو پاکستان کے میچز متبادل مقام پر بھی کروائے جانے کی تجویز زیر غور ہے. حالیہ مہینوں میں ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے بھی بھارت میں خاص طور پر پاکستانی شخصیات کے دوروں کے موقع پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے تھے. کرکٹ کے حلقے پاکستانی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت ملنے کا خیر مقدم تو کرتے ہیں، لیکن اکثریت کا کہنا ہے کہ کھیل پر اس طرح کی صورتحال خوشگوار اثرات مرتب نہیں کرتی. سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
کہ بالکل یہ الگ نوعیت کے ہیں اور ساری دنیا سے ہٹ کے ہیں، تو انڈیا کی بھی گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اسی طرح کی ہے جیسے پاکستان کی ہے، تو یہ ایک ریکوائرمنٹ اب بن گئی ہے بیکاز آف جو ریلیشن جس طرح کی انڈیا پاکستان کی اس کی وجہ سے. مگر میری ذاتی رائے میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ایک ان نیسسریلی کرکٹ یا کوئی اور اسپورٹس پہ دباؤ پڑتا ہے اور وہ اس اسپورٹس کے لیے اچھا نہیں ہوتا.
ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی عالمی درجہ بندی میں بھارت ان دونوں سر فہرست ہے، جبکہ پاکستان 6ویں نمبر پر ہے. سری لنکا اس میں اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا. 2007 میں پہلی بار منعقد ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا اعزاز بھارت کے حصے میں آیا تھا، جبکہ 2009 میں پاکستان نے بھی یہ اعزاز جیتا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے انٹیلیجنس کے اعلی عہدیداروں نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ روس ہو سکتا ہے کہ شام کے تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم نہ ہو. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جیمز کلیپر نے جمعرات کو اراکین پارلیمنٹ کو بتایا کہ روس شام میں مداخلت میں مصروف ہے اور جلد صدر بشار الاسد کی حکومت کو پروان چڑھانے کے لیے اضافی اقدامات کر سکتا ہے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مستورا نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز اعلان کریں گے کہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں شام کی امن بات چیت کب سے دوبارہ شروع ہوگی. خصوصی ایلچی نے کہا کہ معاملے کا بہت کچھ انحصار اس بات پر ہے کہ امریکہ اور روس کی جنگ بندی کے معاہدے پر کتنا عمل ہوتا ہے. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ شہناز نفیس سے سنیے.
اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مستورا نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کا دن ان کوششوں کے سلسلے میں اہم نوعیت کا دن ہے جو شام کی امن بات چیت بحال کرانے کے لیے ہو رہی ہیں اور جو 3 فروری کو اچانک ہی ملتوی ہو گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ دوپہر کا وقت حکومت اور اپوزیشن گروپوں کے لیے جنگ بندی کی تجاویز قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد اس ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوگی جو معاہدے کی جزیات طے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ میٹنگ کے بعد وہ جنیوا سے ویڈیو لنک کے ذریعے نیویارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو موجودہ حقائق سے آگاہ کریں گے.
I will be certainly doing a stakeout on our side with all of you in order to be able to assess where we are and indicate also.
میں اس جانب یقیناً آپ سب کے ساتھ موجود رہوں گا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور جنیوا بات چیت کی بحالی کے متعلق بھی اطلاع دے سکوں گا. یہ الفاظ تھے اسٹیفن ڈی مسچورا کے. ہر چند کے بات چیت کے بارے میں احکامات بدستور روشن نہیں ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی ان کوششوں کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں جو وہ ان شامیوں کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کے لیے کر رہی ہیں. یہ لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جن کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے. یین ایگلین شام میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران 180 سے زیادہ ٹرک 6 محصور علاقوں میں خوراک اور دوسرا امدادی سامان پہنچا چکے ہیں جو 110,000 لوگوں کے لیے کافی ہوں گی. ایگلین نے بتایا کہ اقوام متحدہ کو گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ان لوگوں تک اتنی رسائی حاصل ہوئی ہے جتنی کہ گزشتہ پورے سال کے دوران بھی نہیں ملی تھی. یہ لوگ زندگی بچانے والی امداد سے محروم تھے، لیکن ابھی اتنا ہی کام باقی ہے.
We need to cover the final areas in the besieged areas list.
ہمیں محصور علاقوں کی فہرست میں شامل آخری علاقوں تک پہنچنا ہے. ان میں سے زیادہ تر علاقے وہاں ہیں جو ایسٹرن گوٹا کہلاتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم ان علاقوں میں قافلے بھیجیں گے. یین ایگلین نے کہا کہ اقوام متحدہ کے کارکن امید کر رہے ہیں کہ آخر کار محصور علاقوں میں 480,000 لوگوں تک پہنچ سکیں گے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مینیلا میں جمعرات کے روز احتجاجیوں نے چینی کونسل خانے کے باہر مظاہرہ کر کے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کو فوجی علاقہ بنانا بند کرے. تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
جمعرات کے روز مینیلا میں چینی کونسل خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا اور چین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں فوجی تنصیبات کا قیام بند کر دے. خطے میں چین کی سرگرمیوں کے خلاف کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں. مظاہرین نے کہا کہ چین ہوائی پٹیاں بنانے اور رڈار کی تنصیب کے لیے جنوبی بحیرہ چین میں سمندر کو بھر کر زمین بنانے کے لیے کام کر کے بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کر رہا ہے. تحریک اور چین کی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے چیئرمین رویلو گولیز نے کہا
If there will be no outrage, if they won't be stopped in the Woody Island, then they will also deploy this aircraft and fighter jets here in nearer the Philippines, and that will be
اگر اس پر احتجاج نہ کیا گیا، اگر جزائر پر ان کو نہ روکا گیا تو پھر وہ اپنے طیارے اور جیٹ فلپائن کے نزدیک متعین کر دیں گے اور وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہوگا. ویتنام اور ملیشیا سمیت 5 دوسرے ملکوں کے بھی جنوبی بحیرہ چین میں علاقائی حقوق کے دعوے ہیں. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
آسٹریلیا آئندہ ایک عرصے میں اپنے دفاعی اخراجات میں 21 بلین ڈالر کا اضافہ کرے گا. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ایشیا پیسیفک میں تیز ہوتی ہوئی فوجی سرگرمیوں پر تحفظات کا عکاس ہے. سڈنی سے فلم ارسر کی رپورٹ. آئندہ عشرے کے لیے آسٹریلیا کی دفاعی ترجیحات جمعرات کو وزیر اعظم میلکم ٹرنبل کی جانب سے جاری کردہ پالیسی دستاویزات میں بیان کی گئیں. سب سے بڑی سرمایہ کاری 12 سب میرینز کی تشکیل اور دیگر بحری کشتیوں، جنگی طیاروں اور 62,000 افراد کی تعیناتی پر ہوگی. یہ فورس 1993 کے بعد سے سب سے بڑی مستقل فورس ہے. مسٹر ٹرنبل کے بیان کردہ نکات کے مطابق دفاعی اخراجات آئندہ 5 برسوں میں آسٹریلیا کی قومی آمدن کے کل 5% سے پورے کیے جائیں گے. ساؤتھ چائنا سی میں چین کی فوجی موجودگی پر آسٹریلیا میں تحفظات ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ نئی پالیسی آسٹریلیا کی جانب سے بیجنگ کی فوجی سرگرمیوں پر بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاس ہے. جمعرات کو ملکی دارالحکومت کینبرا میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آسٹریلیا کو خطے میں تبدیلیوں کا جواب ہر صورت دینا چاہیے.
The relationship between the United States and China, how it develops and grows.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کیا شکل اختیار کرتے ہیں، یہ بات بہت اہم ہوگی. ہم خطے اور عالمی سیکیورٹی میں مدد کرنے اور ذمہ داریاں بانٹنے کی چین کی عظیم صلاحیت اور اس کے عروج کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم انڈونیشیا کے ساتھ پہلے سے موجود اپنے فوجی تعلقات کو مزید استوار کرنا چاہیں گے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کا دفاعی منصوبہ کینبرا کی جانب سے خطے میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے اور اسے چین کے لیے براہ راست دھمکی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو ایک نفیس سفارتی راستے کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں وہ امریکہ کے ساتھ اپنے طویل دفاعی تعلقات کو بھی استوار کرے اور بھارت اور جاپان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائے، بیک وقت چین کے ساتھ بھی تعلقات کو فروغ دے جو کہ اس کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بھی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی قانون سازوں قانون کی 84 سال پہلے منظور کی جانے والی ایک شق آئندہ دو ہفتے کے دوران غیر قانونی یا زائد المیعاد ہو جائے گی، جس کے تحت ایسی اشیاء کو درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی جو غلاموں اور بچوں سمیت دیگر مجبور مزدوروں نے تیار کی ہوں۔ صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز ایک ٹریڈ بل پر دستخط کیے جس میں قانون کی اس شق کو کالعدم قرار کر دے دیا گیا ہے جو 1932 میں منظور کی گئی تھی۔ یہ نیا بل پچھلے سال انسانی حقوق کے گروپوں نے متعارف کرایا تھا اور اس میں مزدوروں کے ساتھ زیادتیوں پر توجہ دلائی گئی تھی، خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں ماہی گیری کی صنعت کے مزدوروں پر جبر کا خاص طور پر اس بل میں تذکرہ تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ نیواڈا کے ریپبلکن گورنر کو سپریم کورٹ کی اس خالی اسامی کی نامزدگی کی منظوری دے رہا ہے جو جسٹس سکیلیا کی موت کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، لیکن سینٹ کے ریپبلکن رہنماؤں نے صدر باراک اوباما کی اس پسند کو نظر انداز کرنے کی دھمکی دی ہے اور وہ اس نامزدگی پر کوئی سماعت اور رائے شماری نہیں کرنا چاہتی۔ صدر باراک اوباما کا کہنا تھا،
اقوام متحدہ کی 6 رکنی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کے پاس لیبیا سے متعلق انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کے شواہد اور معلومات کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے جو انہیں وہاں سے سینکڑوں لوگوں نے مہیا کیا ہے جو یا تو ان زیادتیوں کا نشانہ بنے یا انہوں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تحقیق کار یہ الزام لگاتے ہیں کہ لیبیا کی دو حریف حکومتوں کے اتحادی مسلح گروپس، آزاد حیثیت سے کام کرنے والے متعدد گروپس اور داعش کے عسکریت پسند انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر ہونے والی خلاف ورزیوں اور ظلم و زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں، جن میں سے کئی ایک جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ رپورٹ میں غیر قانونی ہلاکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن میں یرغمال بنائے گئے لوگوں کو موت کی سزائیں دینا شامل ہے۔ رپورٹ میں ہسپتالوں اور صحت کے مراکز، ایمبولینسز اور طبی کارکنوں پر بلا امتیاز حملوں کے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایزا رسانی، عارضی حراست، اغوا اور لوگوں کو غائب کیے جانے کے واقعات بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار گردیپ سنگھا کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
You'll see in very stark terms the actual accounts of victims and witnesses of people who have had a bag put over their head when they're leaving their home.
آپ ان چیزوں کو پھر واقعی زیادتیوں کا نشانہ بننے والوں اور عینی شاہدین کے اصل بیانات کے ساتھ بڑی تعداد میں دیکھیں گے، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں اس وقت اغوا کیا گیا جب سروں پر ایک بیگ رکھ کر وہ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ انہیں اغوا کیا گیا، زدوکوب کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور واپس چھوڑ دیا گیا۔ اور رپورٹ میں ان تارکین وطن کے بیانات بھی شامل ہیں جو شدید ظلم و زیادتی کا ہدف بنتے رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے گردیپ سنگھا کے، جن کا کہنا ہے کہ یہ تمام زیادتیاں اور جرائم پکڑے جانے اور جوابدہی کے خوف سے مکمل آزادی کے باعث وہاں کے ماحول میں پنپ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لیبیا میں انصاف کا نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے اور ججوں اور پروسیکیوٹرز کو اکثر اوقات اغوا اور ہلاک کر دیا جاتا ہے، جبکہ عدالتیں بم کے حملوں کا نشانہ بنتی ہیں۔ ایک بار پھر گردیپ سنگھا کے الفاظ، ان میں سے کچھ حملوں کا تعلق بعض افراد کی حراست یا رہائی سے ہوتا ہے یا ارکان کی رہائی یا مقدمات میں رکھنا اندازی سے ہوتا ہے اور آخر کار وہ کارگر ہو رہے ہیں۔ وہاں مسلح بریگیڈ اور مسلح گروہوں کے لیڈروں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی اور کسی مسلح گروپ کے لیڈر یا ارکان کے خلاف بہت محدود تفتیش کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے گردیپ سنگھا کے۔ رپورٹ میں یہ سفارش کی گئی ہے کہ لیبیا میں مسلح گروہوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری اقدام کیا جائے۔ مزید یہ کہ جو افراد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کے ذمہ دار ہیں انہیں کسی بھی مسلح فورس میں بھرتی نہ کیا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایپل کمپنی امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے اس حکم سے مسلسل انکار کر رہی ہے کہ وہ اس مسلح شخص کے فون کو ان لاک کر دے جس نے دسمبر میں سین برنارڈینو میں قتل عام کیا تھا۔ ایپل کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی نے اس سے پچھلے 5 ماہ میں 1 درجن سے زائد آئی فونز ان لاک کرنے کے لیے کہا. کمپنی نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ایف بی آئی کی موجودہ درخواست کو منظور کرنے کی صورت میں تحقیقاتی ادارہ اس سے مزید مطالبہ کرتا رہے گا. صومالیہ کے صدر نے کہا ہے کہ کینیا کے 180 سے لے کر 200 تک فوجی پچھلے ماہ اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب داعش کے جنگجوؤں نے جنوب مغربی صومالیہ کے افریقی یونین کے اڈے پر حملہ کیا تھا. صدر حسن شیخ محمود نے بدھ کے روز ایک صومالی ٹیلی ویژن چینل پر انٹرویو میں یہ بات بتائی. امریکہ اور چین نے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت شمالی کوریا کی طرف سے رواں سال جوہری اور میزائل تجربات کرنے پر اس کے خلاف مزید سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی. ایران میں جمعے کو نئی پارلیمنٹ اور مجلس سے خبرگان رابری کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں جنہیں عالمی طاقتوں سے تہران کے جوہری معاہدے اور اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد بیرونی دنیا سے اقتصادی اور تجارتی راہیں ہموار کرنے کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے. صدر حسن روحانی کو توقع ہے کہ نئی پارلیمنٹ ایران کی دنیا کے ساتھ تجارتی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ان کی خواہش کی حمایت کرے گی. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے توانائی کے محکمے کے نائب وزیر برائے بین الاقوامی امور جوناتھن ایلکن نے پاکستان کی منصوبہ بندی، پانی، بجلی، پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کی وزارتوں کے ساتھ مل کر حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں توانائی کو ترقی دینے کی کوششوں میں امریکہ کی کئی ایجنسیاں مدد فراہم کریں گی. اس 3 سالہ منصوبے کو پاکستان اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے چلایا جائے گا اور اس کے تحت امریکہ کے محکمہ توانائی کی نیشنل لیبورٹریز اور پاکستان میں توانائی کے ماہرین مل کر ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے جس سے توانائی کے مربوط نظام کی منصوبہ بندی ہو سکے، توانائی کی استعداد میں اضافہ کیا جائے اور قابل تجدید توانائی پیدا کرنے کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے. اکتوبر سن 2015 میں صدر اوباما اور وزیر اعظم نواز شریف نے صاف ستھری توانائی کے شعبے میں پاکستان امریکہ شراکت داری کا اعلان کیا تھا. اس شراکت داری کے ذریعے پاکستان کا نجی شعبہ 3000 میگا واٹ صاف ستھری بجلی پیدا کرے گا اور اس سے تقریباً 3 کروڑ پاکستانی استفادہ کریں گے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان نئی شراکت داری کا مقصد ایسی مشترکہ کوششیں کرنا ہے جن سے پاکستان میں توانائی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے. اس کوشش میں امریکہ کی کئی سرکاری ایجنسیاں بھی شامل ہوں گی. اس مسئلے پر پاکستان اور امریکہ کا تعاون سن 2009 سے جاری ہے. پاکستان امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے نتیجے میں توانائی ورکنگ گروپ قائم کیا گیا. پاکستان میں محفوظ توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب، صاف ستھری اور مستحکم بنیادوں پر بجلی کی تسہیل کے لیے امریکہ 1 ارب ڈالر سے زیادہ امداد دے رہا ہے جس میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور اصلاحات شامل ہیں، اور یہ سب کچھ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے. ہمارے تعاون اور کوششوں کے سبب 1750 میگا واٹ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو چکی ہے جس سے تقریباً 2 کروڑ پاکستانیوں کے گھروں اور کاروبار کو بجلی میسر ہوئی ہے، اور پاکستان میں بجلی کی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی سالانہ آمدنی میں 418 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. نائب وزیر ایلکن کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے. ہم پاکستان میں توانائی کے مسئلے سے نمٹ رہے ہیں اور مشترکہ طور پر توانائی کی عالمی ترجیحات کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں جس میں قابل تجدید توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کے مواقع شامل ہیں. ہم اس اہم شعبے میں پاکستانی اور امریکی ماہرین کے درمیان مزید تعاون اور اشتراک کے خواہش مند ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے.
آئیے آج ہم آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے کچھ دلچسپ خبریں سناتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں زمینوں سے دور کچھ آسمانوں کی جانب، کچھ چاند اور سورج کی، کچھ تاروں کی باتیں کرتے ہیں۔ تاریخ ساز اپولو 11 مشن تو آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی مشن تھا جب انسان پہلی بار چاند کی سطح پر اترا تھا اور امریکی خلانورد نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے۔ اگرچہ چاند کی کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن چاند کے اسرار آج بھی دبیز تہوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر چاند کا وہ عقبی حصہ جو زمین سے ہمیشہ چھپا رہتا ہے، وہ آج بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ایک راز ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی طرف سے 4 عشروں سے زیادہ پرانی ایک کھوئی ہوئی ریکارڈنگ منظر عام پر لائی گئی، جس میں چاند کی طرف بھیجے گئے اپولو 10 مہم کے اس خلائی سفر کا انکشاف کیا گیا ہے، جس میں خلانوردوں نے چاند کے دور دراز حصوں کے اوپر کی جانب پرواز کرتے ہوئے وہاں کچھ عجیب و غریب آوازیں سننے کا تجربہ کیا تھا۔ سائنس چینل کی نئی سیریز ناسا ان ایکسپلینڈ فائلز یا ناسا کی غیر وضاحت شدہ فائلوں کے مطابق اس ٹیپ ریکارڈنگ میں کسی دوسری دنیا کی موسیقی شامل ہے جو اپولو ماڈیول کے ریڈیو کے ذریعے سنی جا رہی تھی۔ یہ خلانورد نیل آرمسٹرانگ کے مشہور 1969 کے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے تاریخی لمحے سے 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، جب اپولو 10 کا عملہ کمانڈر تھامس پی اسٹیفرڈ، کمانڈ ماڈیول پائلٹ جان ڈبلیو اور ینگ ماڈیول پائلٹ یوجین اے اپولو 11 مشن کے چاند پر اترنے کے لیے ایک ڈریس ریہرسل کے طور پر چاند کے مدار میں داخل ہوئے تھے۔ اس مشن نے چاند کے دور افتادہ حصے کو عبور کر لیا تھا، جس میں ان کے زمین کے ساتھ تمام رابطے بھی منقطع ہو گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق خلائی گاڑی جب چاند کے اس پار تھی اور 1 گھنٹے تک زمین کے ساتھ ریڈیو کے رابطے سے مکمل طور پر باہر تھی، اس وقت انہیں زمین پر نہ تو کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پرسرار اور عجیب و غریب موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آوازیں ان کے ہیڈ سیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھیں، جسے سن کر وہ بری طرح چونکے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ تذبذب میں تھے کہ اس بات کی اطلاع ناسا کو دی جائے یا نہیں۔ ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ خلانورد جب اپنے ہیڈ سیٹ پر موسیقی جیسے آوازیں سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں۔ الجھن کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت خلائی گاڑی مکمل طور پر زمین کے ساتھ ریڈیو نشریات کی رینج سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ 3 خلانوردوں کی آپس کی گفتگو سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان سب نے ایسی آوازیں سنی تھیں جو اس سے پہلے انہیں کبھی سنائی نہ دی تھیں۔ ناسا کے مطابق اپولو 10 کا عملہ جب مشن کنٹرول کے ساتھ رابطے سے باہر تھا تو انہوں نے پرسرار آوازیں ضرور سنی تھیں، جسے انہوں نے آپس کی گفتگو میں سیٹیوں جیسی آوازیں قرار دیا تھا۔ اپولو 10 میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ 2008 تک ناسا کے آرکائیو میں خفیہ اور محفوظ تھا، مگر اب اسے غیر مخفی کر دیا گیا ہے۔ چاند پر موسیقی سننے کی ممکنہ وضاحت کے طور پر سائنس چینل کے شو میں چاند کے مقناطیسی میدان یا پھر چاند کے ماحول کے ساتھ ریڈیو نشریات کی مداخلت پر بحث کی جاتی ہے، تاہم شو پر موجود ماہرین اس خیال کو مسترد کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ چاند پر مقناطیسی میدان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ماحول ہے جو ریڈیو نشریات میں کسی مداخلت کا باعث بن سکتا ہے۔ ناسا کا کہنا یہ ہے کہ خلائی ادارے کی طرف سے خلا میں آوازوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سنائی دینے والی آوازیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ برکنتیسی لہریں ہیں جو خلا میں سے گزر سکتی ہیں۔ ناسا کی کافی تحقیقات میں ان برکنتیسی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا اور ان کا انسانی سماعت کے مطابق ترجمہ بھی کیا گیا، جس سے یہ کسی اور ہی دنیا کی پرسرار آوازیں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ تو جناب، کیسی تھی یہ دلچسپ خبر ہماری دنیا سے ہٹ کر کچھ زمینوں سے پرے آسمانوں کے قریب چاند اور تاروں کی باتیں؟ آئیے اسی سلسلے میں کچھ اور آپ کو خبر سناتے ہیں۔ دسمبر میں ناسا نے مستقبل کے خلانوردوں سے درخواستیں طلب کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خلائی ادارے کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ اسے 18,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوں گی۔ پچھلے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2012 میں اس کے تیسرے حصے کے مساوی افراد نے، جبکہ سن 1978 میں 8,000 افراد نے درخواستیں دی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خلاؤں کا تجسس ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جستجو، زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے مجبور کرتا ہی رہتا ہے۔ آج سائنس کی دنیا سے بس اتنی ہی خبریں، کچھ اور خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
ڈاکٹر رضوان تاج صاحب، بچوں میں ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں؟
ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بچہ جو ایک عام اسکول میں جاتا ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ لوگ جو بنیادی اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بڑی بڑی فیملیز بھی ہیں، تو ایک بچے کے لیے سیٹسفیکشن سے سروائیو کرنا سسٹم میں بہت مشکل ہے۔ اور اگر اس نے پڑھائی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اس کو بہت سارے خرچے اور ٹیوشن اور اس طرح کی چیزیں خاص طور پر ایک خاص لیول پہ چاہیے، تو وہ اگر اس کے ماں باپ اس کے لیے پوری نہیں کر سکتے تو وہ اس میں فرسٹریشن آتی ہے۔ اور جب ماں باپ بھی گھر میں ڈپریسڈ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے وسائل محدود ہیں اور ان کی ضروریات اور خواہشات ان کی اور ان کے بچوں کی بہت زیادہ ہیں، اور وہ ٹینشن بھی بچے ابزارب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسیکیورٹی کی وجہ سے آپ کے آؤٹ لیٹس جو باہر کے ہیں وہ ختم ہو گئے، لوگ ڈرتے ہیں بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجنا یا اکیلے باہر سائیکلنگ کرنا یا کرکٹ کھیلنا، ان چیزوں سے ایک ایوریج فیملی اپنے بچوں کو باہر اکیلے نہیں بھیجتی، اس طرح تو وہ بھی ان کے آؤٹ لیٹس کم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لائف محدود رہ گئی ہے، اور ان کے جو گھر میں اندر بند رہتے ہیں یا وہ ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں یا اس طرح کی ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اسکولس بھی جو ہیں وہ اسکولس کی جو پرائیویٹ اسکولس کھل گئے ہیں ان میں نہ گراؤنڈ ہیں نہ کچھ ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں انہوں نے کھول دیے ہیں، اور وہ اسپورٹس کا آؤٹ لیٹ بھی ان کا کم ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک بچوں میں ڈپریشن ہونا ایک نارمل عمل ہے۔ میڈیا پہ جو برے برے واقعات قتل و غارت کے، وہ سارا وقت 24 گھنٹے ملٹیپل چینلز پہ چلتے رہتے ہیں، اور ایک بچہ جو گھر میں جس کے لیے وہ چیزیں موضوع نہیں ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے ان کے اثر لیتا ہے، اس سے وہ اور زیادہ ڈپریس ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے بچوں میں ڈپریشن ہونا اور پریشان ہونا اور زیادہ فکر مند ہونا یہ ایک مشکل ہے۔ ہر فیملی کو اپنے ریسورسز اور اپنے سرکمسٹانسز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایوریج مڈل کلاس سپوز فیملی ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے ترقی کو کیسے یقینی بنا سکتی ہے اپنے وسائل میں رہ کے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پلاننگ اور آرگنائزیشن اور جو سینسیبل بجٹنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور وہ جب اپنے وسائل میں رہ کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سمجھاتے ہیں اور ان کی ضروریات یا ان کی ایکسٹرا ضروریات کو لمٹ کرتے ہیں تو ان کے کافی حد تک مسائل انڈر کنٹرول آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ جو ٹی وی لگا رہتا ہے گھر میں اور اس کی وجہ سے وہ ساری جو گھر کے بچے سے لے کے بوڑھے تک ان سے وہ چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں جو ٹی وی پہ روز بری بری خبریں اور بری بری باتیں، اور اسی طرح ٹی وی کے علاوہ وہ اپنے لیے آؤٹ لیٹس ایسے پیدا کریں جن میں ان کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور وہ ساری فیملی جو ہے وہ اس سے ہیلتھ بینیفٹس ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر پا سکے۔ تو اس میں بیسک ایکسرسائزز یا واکس پہ جانا یا پکنک پہ جانا قریبی ماحول میں، ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔
بے حد شکریہ ڈاکٹر رضوان تاج صاحب آپ کا۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے لیے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجم ہیرل گل, جبکہ انجینئر ہیں کارنیلیس. اسد حسن کو اجازت دیجیے اور اس کے بعد ہمارے نشر مقرر میں آپ ہمارے پروگرام سن سکیں گے جس میں آج شامل ہیں راؤنڈ ٹیبل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آواز دوست میری کہانی. یہ ہماری نشر مقرر میں آپ ہمارے پروگرام سنیں گے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.